الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو. واللہ یختص برحمته من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کے مالک ہیں. یہ مسلمانوں کو آگاہ فرمایا گیا کہ عیسائی ہے وہ بھی کافر ہے، یہودی ہے وہ بھی کافر ہے، مشرکین بھی کافروں کا ایک گروہ ہے، چاہے وہ کافر اہل کتاب میں سے ہے چاہے وہ مشرک ہے، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ تمہارے مخلص نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے محتاط رہنا، محتاط رہنا. انہیں تمہاری ترقی، تمہاری بھلائی گوارا نہیں ہے، یہ پسند نہیں کرتے. اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا. تو اس بات کا تذکرہ اللہ کریم نے مسلمانوں سے کیا ہے کہ محتاط رہ کر اپنے معاملات ان سے کرنا، غفلت نہ کرنا. قرآن مجید عام طور پہ قرآن میں مختلف قوموں کے تذکرے فرماتے ہیں، کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کو اور مسلمانوں کو زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے. زندگی گزارنے کے طور طریقے، رہنمائی، اصول بھی بتاتا ہے. تو یہاں بھی ایک بات فرمائی کہ دیکھو، دنیا میں رہ رہے ہو اور دنیا میں یہ قومیں بھی رہیں گی، تمہارے ساتھ ان کے معاملات بھی ہوں گے اور معاہدے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں. آدمی عام طور پہ دھوکا وہاں کھاتا ہے اور کسی پر اعتماد تب کرتا ہے جب اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے. کوئی آدمی کسی کے اندر اچھائی پیدا کرنا چاہے تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ سامنے والے کے اندر یہ اعتماد پیدا کر دو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور کسی کے اندر برائی ڈالنا چاہو تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اس کے اندر یہ بات اس کے دل و دماغ میں بٹھا دو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے خیر خواہ اور بدخواہ کے درمیان فرق معلوم ہو جائے. اگر یہ فرق نہ ہوا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. مسکرا کے مل لینا، چائے پلا دینا، میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو. یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کو یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ اس کا خیر خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے. نیکی کسی کے اندر پیدا کرنی ہے تو تب بھی انداز یہی ہے، بنیاد یہی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ اعتماد پیدا کر دیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اور برائی اگر پیدا کرنی ہے تو تب بھی راستہ یہی ہے کہ اس میں یہ اعتماد پیدا کر دیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. جتنے لیڈر ہوتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ بن کے تو آتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ایک نسل ہی کیوں نہ خراب کر دیں، لیکن جب آئے تھے تو آپ کے دماغوں میں بٹھا دیں ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم تمہارے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو برائی پیدا کرنے والا سب سے پہلے یہ دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو یہ موقع بڑا اہم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خیرخواہ اور بدخواہ کی پہچان کرنے والا ہو، ورنہ تو وہ بڑا گھاٹا اٹھائے گا، نقصان اٹھاتا ہے، بہت نقصان اٹھاتا ہے. اللہ کی مدد ہو جائے، اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم صحیح اور غلط اور خیرخواہ اور بدخواہ کے درمیان تمیز کر سکیں، فرق کر سکیں. تو یہ اللہ کریم نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے خیرخواہ نہیں ہے. کوئی دشمن آپ کا مخالف بن کے آپ کو بات کہے گا تو آپ کے لیے آسان ہے اس کا انکار کر دیں، لیکن کوئی دشمن آپ کا دوست بن کے لبادے میں آئے گا تو بڑا مشکل ہوگا آپ اس کا انکار کر دیں. میدانوں کی جو جنگ ہوتی ہے دشمن دشمن بن کے آتا ہے، آپ کو آپ کے لیے اس کے لیے اس سے لڑنا آسان ہے، لیکن نظریاتی اور فکری جو جنگ کرنے آتا ہے آپ کا دشمن، وہ آپ کا خیرخواہ بن کے آتا ہے، امداد دے گا آپ کو، آپ کی صحت کا معاملہ ٹھیک کرے گا، آپ کے لیے وہ این جی اوز بنا دے گا، آپ کے لیے وہ تعلیمی ادارے بنا دے گا، آپ کو بڑے اچھے اچھے پلان دے دے گا معاشی. تو نظریاتی فکر اور جنگ کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ خیرخواہ بن کے آتا ہے، دشمن بن کے نہیں آتا. میدان میں جب آتا ہے تو وہ بدخواہ بن کے آتا ہے، وہاں لڑنا آسان ہوتا ہے، یہاں لڑنا مشکل ہے. یہاں تو وہ آپ کو خیرخواہ سمجھ رہا ہے، اور بہت سارے کچے ذہن کے جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو واقعی اپنا خیرخواہ سمجھ لیتے ہیں، اور جب انہیں کہیں قرآن کے اندر تو یہ آپ کے خیرخواہ نہیں بتائے گئے تو وہ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار کیسی باتیں کر رہے ہو، ان کے یہ کام نہیں دیکھتے کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں آپ کے یہاں، اور کتنی انسانیت کی آپ کے یہاں مدد کر رہے ہیں. سمجھانا مشکل ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تم ہماری پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں. اس زمانے کا یہودی عیسائی، انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمانوں میں سے اور کسی اور میں سے ان پہ قرآن نازل ہو، آسمانی کتاب ہے، اللہ اس قوم کو نبوت کا تاج پہنائے، کیونکہ وہ خود اس لحاظ سے ان کی اجارہ داری تھی کہ کتاب ان پر آ رہی تھی، نبوت ان کے ہاں خاندانوں میں چل رہی تھی، تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. اچھا اب خیرخواہ بن کے وہ مسلمانوں سے یوں کہتے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمیں کوئی تکلیف کی بات نہیں کہ آپ کو کوئی اچھا دین مل جائے، آپ کے پاس کوئی اچھا دین آ جائے ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ خیرخواہ بن کے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کہتے ہو تورات سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچی کتاب، سچے رسول ہیں، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، اور تمہاری کتاب پر خود کہتی ہے کہ اس کتاب کے یہ احکامات بھی منسوخ، وہ کتاب بھی منسوخ، وہ شریعت بھی منسوخ. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. خیر خواہ بن کے غلط فہمیاں پیدا کرتے، شبہات پیدا کرتے. جو بے دین ٹیچر ہوتا نا وہ بھی پہلے ایسا ہی کرتا، مسلمان بچوں میں بس شک ڈال دو، بس شک ڈال دو، اب وہ سوچتا رہے گا، اور کچے ذہن ہوتے ہیں بس اوقات اسی شک کو لے کر آگے چل پڑتے اور دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات میں ڈال دیتے. اب یہ خیر خواہ بن کے آ رہے ہیں، تمہارا دین ٹھیک ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تمہیں کوئی اچھا دین مل جائے ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم کہتے ہو تورات بھی ٹھیک ہے، انجیل بھی ٹھیک ہے، رسول بھی ٹھیک ہے، اور پھر تمہاری یہ کتاب ہے وہ کہتی ہے منسوخ ہو گئی. اگر ٹھیک ہے تو پھر منسوخ کیوں ہوئی؟ کیا اللہ کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ پھر نیا قانون بھیج دیا؟ نیا قانون تو وہاں ہوتا ہے جیسے پہلے معلومات ٹھیک نہیں ہوتی. اب پتہ چلا کہ یہ قانون جو آپ نے پاس کیا ہے یہ تو حکمت کے خلاف تھا، اس میں تو مصلحتیں ٹھیک پوری نہیں ہو رہی. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے. سمجھنے کی بات، دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ کے پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا، آئین میں کچھ ترمیم ہوئی، بعد میں چلا کہ بھائی اس میں تو بڑے مسائل ہیں، تو آپ نے اپنا قانون واپس لے لیا، اس میں اور ترمیم کر دی، اس قانون میں اور تبدیلی کر دی. اب یہ جو تبدیلی ہے یہ لا علمی کی وجہ سے، مصلحت کی نہ جاننے کی وجہ سے. اور اللہ کا قانون اس سے پاک ہے، اللہ کا علم بھی اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات بھی اس سے پاک ہے. لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ طبیب کے پاس گئے اور طبیب نے آپ کی نبض دیکھی اور نبض دینے کے بعد ایک نسخہ لکھ دیا، یہ اور کہا 10 دن کے بعد آنا. 10 دن کے بعد آئے، نبض دیکھی، نسخے کاٹ دیے، دو چیزیں چھوڑ دی، باقی 5 کاٹ دی. تبدیلی تو یہاں بھی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ تو کمال درجے کی طب کی علامت ہے، کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنک رہا، جیسی مرض میں فرق آیا نسخہ تبدیل کر دیا، جیسی بہتری آ رہی ہے نسخے میں اور تبدیلی آ گئی. تو انسانیت کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ہر زمانے کے اندر انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی، اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی اکثریت کے لحاظ سے، اپنی اقلیت کے لحاظ سے، اللہ رب العزت اس کے اندر نیا نیا نسخہ بڑھاتے چلے گئے، نئے نئے نسخے بڑھاتے چلے گئے. یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھی یہ بات، سب علم میں تھا، لیکن جیسے طبیب کو پتا ہے کہ 10 دن کے بعد اس کو نسخہ تبدیل کرنا ہے، 20 دن کے بعد پھر نسخہ تبدیل کرنا ہے، تو مسئلہ کیا ہوتی ہے؟ ایک نہیں ہوتا کہ سب اکٹھا ہی دے دیں. تو اللہ کے علم میں سب تھا. تو اسی طرح ایک وقت میں انجیل آئی، پھر تورات آئی، پھر قرآن آیا، لیکن جو آخری قانون آیا اس قانون کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بنا دیا، اور اس میں دو چیزیں کر دی، ایک ہے عظیمت کا قانون اور ایک ہے رخصت کا قانون. قانون ایک ہی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی کر دی کہ اگر یوں کر لو گے تو ایسا کر لینا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لینا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لینا، پانی استعمال نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں تیمم کر لینا، روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں رخصت پہ عمل کر لینا. اب قیامت تک کے لیے ایک ایسا قانون بنا دیا جس میں ترمیم کی گنجائش کوئی نہیں. ہاں اس میں دونوں پہلو دے دیے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی اس کے مطابق یہ حکم جاری ہو جائے گا، شرائط کو سامنے رکھ کر، ان شرائط کو سامنے رکھنا اس حکم پہ عمل کر لینا. اب احکامات میں ترمیم نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ تورات منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، وہ اس انداز کی تبدیلی ہے. اور خود قرآن میں بھی کئی آیتیں آئیں شروع میں، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی. کچھ تو وہ آیتیں ہیں جو آیتیں بھلا دی گئی اللہ کے نبی سے، اور کچھ وہ ہیں جن کی آیات موجود ہیں، حکم منسوخ ہو گیا. مثلا ابتدا میں یہ بات آئی تھی کہ ایک آدمی دنیا سے جانے لگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے ابا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. لیکن جب وراثت کی آیت آ گئی اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن آیت موجود ہے، آیت موجود ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن وہ خیر خواہ بن کے غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہ رہے تھے. یا ٹھیک ہے تمہارا اللہ بھی ٹھیک ہے تمہارا دین بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے, غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے تھے. دیکھو دین تو یقین کا نام ہے نا, کہ جو پیغمبر لے کے آئے یہ کامل اور مکمل, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. لیکن اگر دین کے آپ ضروری چیزیات جزیات میں اور ضروریات میں اگر آپ شک پیدا کر دیں گے وہ دین ختم ہو جائے گا, وہ دین نہیں رہے گا پھر. اس لیے کسی مسلمان بچے کو عیسائی بنانا آسان نہیں ہے, یہودی بنانا آسان نہیں ہے, لیکن ان کا جو نظام تعلیم ہے اور ان کا جو محنت اور لٹریچر ہے اور ان کی جو ثقافت ہے وہ مسلمان بچوں کو اس درجے تک ضرور پہنچا دیتی ہے کہ وہ بچہ اپنے دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو جائے. عیسائیت قبول کرے نہ کرے بدقسمتی سے مسلمان بھی نہیں رہتا. یہ سارے راستے ہیں شکوک اور شبہات کے راستے سے یہ بے دینی آتی ہے. تو یہودی بھی خیربخواہ بن کے پہلے خیرخائی دل میں بٹھا دی کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں, اور پھر اس انداز سے شبہات پیدا کیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا تذکرہ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے, ما ننسخ من آیت او ننسیا نأتی بخیر منها او مثلها, جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. میں نے آپ کو قانون کی تبدیلی کے بارے میں قدرے تفصیل سے بتا دیا. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں حکم کی ترمیم کی وجہ اس لیے کہ اسے علم نہیں تھا, اسے مصلحت کا اندازہ نہیں تھا, اسے قدرت نہیں تھی حالات پر, ایسا نہیں تھا. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر, اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار. تنہا وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے, اسے یہ اختیار ہے جو چاہے حکم دے دے, جو چاہے حکم میں بہتری لے کے آئے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے جا چکے ہیں. سوال کا ایک انداز ہے آدمی ضرورت مند ہو, جانتا نہیں ہے, چاہتا ہے کہ صحیح معلومات مل جائیں, یہ پسندیدہ ہے ایسے سوالات. اور ایک سوال کا انداز ہے جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل کے لیے نہیں کرتی تھی, محض پریشان کرنے کے لیے اور محض لوگوں کو الجھانے کے لیے سوال کرنا. جیسے ہمارے آج صحافی کے ہاتھ میں کوئی سیاستدان آ جائے تو وہ سوالات اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی تعمیری کام ہو, کوئی تعمیر کے لیے سوالات نہیں ہوتے, کوئی تعمیری فائدہ ہو, قوم کے خیرخواہ ہیں, قومی اسے کہیں کہ تقاضوں کے مطابق کوئی سوالات نا, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے والوں کو رسوا کرنا, سامنے والوں کو خاموش کروا دینا, سامنے والے کو پریشان کر دینا, ٹھیک ہے نا, اس قسم کے سوال پیغمبر سے کرنا بے ادبی ہے, اپنے بڑوں سے کرنا دل عظمت سے خالی ہونے کی علامت ہے. اس قسم کے بیہودہ سوال علامت ہے کہ دلوں میں احترام اور عظمت نہیں ہے. فرمایا تم ایسا نہ کرنا. فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان, جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے. اس لیے کہ پیغمبر کو پریشانی کے لیے سوار کرنا یہ کفر کی روش ہے, اور ایمان والوں کی روش کیا ہے, ان کے دلوں میں اپنے پیغمبر کا احترام ہوتا ہے, عظمت ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے, عظمت ہوتی ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ,
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. مسلمانوں, بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ کر پھر کافر بنا دے. لیکن ظاہر ہے تمہیں مسلمانوں سے کافر بنانا آسان کام تو نہیں ہے, اور کبھی آنے والا شخص تمہیں دشمن بن کے تمہیں تمہارے ساتھ یہ کام تو نہیں کر سکتا. ہمیشہ تمہارا یہ دشمن تمہارا خیرخواہ بن کے تمہیں مسلمانی سے ہٹا کر کفر کی زندگی پہ لے آئے گا. ہتھیار یہی استعمال کرے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا. جیسے آج بے دین لیڈر کیا کہتا ہے, میں تمہارے حقوق کا تحفظ کروں گا, تو مغرب بھی تو یہی کہتا ہے, میں تمہارے بچوں کے حقوق کا تحفظ کروں گا, تمہاری عورتوں کے حقوق کا تحفظ کروں گا, انسانیت کے حقوق کا تحفظ کروں گا. تو خیر خواہ بن کے آتا ہے, خیر خواہ بن کے آتا ہے. اور دشمنی کیا کی ہے اس نے, دشمنی کیا کی ہے, کہاں مسلمانوں میں طلاق کا تصور نہیں ہوتا تھا, کوئی اکا دکا کہانی سنتے تھے, آج ہر دوسرے خاندان میں ہر دوسرے گھر میں طلاق کی آواز. کہاں مسلمانوں کے بچے اپنے ماں باپ کی عظمت اور قدر میں دل میں لے کر ایسے فرما بردار ہوتے تھے, سبحان اللہ, اور کہاں آج اولادوں کے اندر فرما برداری ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. کہاں تعلیمی اداروں کے اندر احترام اور ادب کا ایک لحاظ ہوتا تھا, استاد اور شاگرد کا, کیا ماحول ہے. تو خیرخواہ بن کے آیا اور ہماری قدریں چھین کے لے گیا, ہماری قدریں چھین کے لے گیا. بوڑھے باپ کو خدمت اولاد سعادت سمجھتی تھی, اب بوجھ سمجھتی, زیادہ پیسہ ہو تو اسپتال کے حوالے کر دیتی, وہ جانے اور وہ. مغرب میں ہم سنتے ہیں کہ بچوں کے پاس وقت نہیں ہے باپ کے جنازے کے لیے, اب یہاں بھی اولادوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا وقت نہیں, وہ رشتے ہی ختم ہو گئے, وہ رشتوں کی قدریں ہی ختم ہو گئیں, وہ لحاظ وہ احترام وہ ادب ہی ختم ہو گیا. لیکن دشمن آیا ہے خیرخواہ بن کے, کہ آؤ ہم تمہیں نئی جدید دنیا سے روشناس کراتے, تم ترقی کی منازل طے کرو گے. ہم قدم ادھر کیا اٹھانے لگے, اپنی قدرے بھی بھول گئے, اپنے قدرے بھی بھول گئے. تو خیرخواہ بن کے آیا. تو فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مسلمانوں, بہت سے اہل کتاب, یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی, بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ کر پھر کافر بنا دیں. ایک جگہ قرآن نے یوں بتایا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے, تم کچھ بھی کر دو ان کو خوش کرنے کے لیے. حتی تتبع ملتهم, جب تک کہ تم ان کی ملت اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک تم سے راضی نہیں. وہ کہا ڈو مور, کتنا کرو گے میاں, کچھ اور. دیکھو نا, 20 سال پہلے ہماری نسل کہاں سے چلی تھی اور آج کہاں پہنچی, کیا مطمئن ہو گئے, وہ خوش ہیں ہم سے. تو قرآن تو سچائی کی بات کر رہا ہے نا, سچائی کی بات کر رہا ہے کہ ان کا مسلمان معاشرے میں ٹارگٹ کیا ہے, وہ مسلمان ملکوں میں کیا چاہتے ہیں, کہ یہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بس مسلمان نہ رہے, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور جب تک وہ ٹارگٹ نہیں ہو وہ لگے رہیں گے, وہ بنیں گے دوست بن کے آئیں گے, کبھی دھمکی ان کی دیں گے لیکن اصل وہ دوست بن کے آئیں گے, خیرخواہ بن کے آئیں گے. اس لیے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مسلمانوں, بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ کر پھر کافر بنا دیں. من بعد ما تبين لهم الحق, باوجود ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ خیر خواہ بن کے آئے اور حقیقت میں وہ بدخواہ ہیں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا, تو خطرہ تھا کہ مسلمانوں کا ہاتھ ان پہ اٹھ جائے. فرمایا ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا, ابھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, ابھی ہاتھ نہیں, غصہ نہیں کرنا ان پہ, ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. فاعفو واصفحوا, چنانچہ تم معاف کرو درگزر سے کام لو, ابھی انتظار, ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم خود فیصلہ دے. پھر اللہ کا فیصلہ جہاد آیا, پھر انہیں جلا وطن بھی کیا, قتل بھی کیا, رسوا بھی انہیں کیا, لیکن ابھی نہیں. پہلے حکم یہی تھا کہ ابھی نہیں, جب تمہارے سامنے ان کی دشمنی واضح ہو جائے گی, بڑے خیر خواہ بن کے آئے تھے تو غصہ تو آئے گا لیکن ہاتھ نہ اٹھانا, درگزر کر دینا, معاف کر دینا, اللہ کے حکم کے انتظار کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر. تو کیا کریں پھر ابھی؟ فرمایا ابھی اپنی ذات پہ محنت کرو, اپنے نفس کو قابو میں لے کے آؤ, تاکہ جب اللہ کا حکم آئے تو اس میں تجاوز نہ کرنا. کہ لڑنے والوں کو مرنا ہے, بوڑھوں کو نہیں مارنا, لڑنے والوں کو مارنا ہے, بچوں کو نہیں مارنا, لڑنے والوں کو مارنا ہے, ان کے عبادت خانوں کو تباہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پہلے اپنی ذات پہ محنت کر لو. جب ہاتھ اٹھانے کی بات آئے گی تو وہ ہاتھ اٹھانا بھی ایک حد تک ہوگا, کس پہ اٹھانا ہے کس پہ نہیں اٹھانا, تاکہ تم غصے میں آپے سے باہر نہ ہو, اس لیے کہ تمہاری تربیت ہو جائے پہلے. اس لیے کہ غصے میں آ کر بس اوقات سبھی کو آدمی مارنے لگتا ہے, چونکہ اس کا اس سے تعلق ہے, اس کا اس سے تعلق ہے, اس کا تعلق ہے, سبھی کو مارو. نہ نہ, ایسا نہیں ہے. تو پہلے اپنی تربیت کرو. تربیت کیسی ہوگی؟ واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. نماز جتنی بڑھیا ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی آدمی کے جسم میں تربیت کا مادہ بڑھتا چلا جائے گا. نماز پورے جسم کی عبادت ہے, پورا جسم حرکت کرتا ہے اسے, پورا جسم. اب میری تربیت کتنی ہو رہی ہے؟ تو جتنی میری نماز ہے بھائی, جتنی میری نماز ہے اتنی تربیت ہوگی نا. اگر میری نماز بڑھیا ہوگی تو بڑھیا تربیت ہوگی. نسخہ جس قدر اہتمام سے آدمی استعمال کرتا ہے اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے تو یہ تربیت کا نسخہ. اس لیے اسلامی زندگی پہ آنے کے لیے اسلام کے سارے احکامات بعد میں آئے, ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا آیا. البتہ نماز پڑھنے کے کچھ آداب پہلے آ گئے, جیسے شرم و حیا کے احکامات پہلے آ گئے, تاکہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی شرم و حیا کا لباس پہن کے آ جائے. ورنہ عبادات میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہی آیا. تربیت ہوتی نا اس, باقی سارے احکامات بعد میں آئے. کہ اسلام کی جتنی خوبصورتی آئے گی اس کے لیے زمین سازگار نماز سے ہوگی. نماز کا حکم پہلے آیا. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس لیے اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے, قرآن نے بتایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. جب اللہ تمہیں اقتدار دے دے نا تو تم نماز پڑھنے کا ماحول بنا دو, کہ تمہاری سلطنت میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے. یہ قرآن میں, یہ قرآن میں 17ویں پارے میں اللہ جب تمہیں حکومت دے دے, ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ, نماز کا ماحول بنا دو, اقامت صلات کا نماز ماحول بنا دو, کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. اس سے تمہارے معاشرے کی تربیت شروع ہو جائے گی. اب یہ نماز نبی کی شریعت کا سب سے بڑا فرض ہے, نبی کی شریعت کا سب سے بڑا فرض ہے. اب ہمارے مسلمان حکمران یہ تو کریں گے نہیں, کریں گے کیا, کریں گے کیا, جو ہمارے قوم کا مزاج ہے, شوشا بہت کریں گے. ٹھیک ہے نا, شوشا بہت کر رہے ہیں, نماز کا اہتمام نہیں کروائیں گے. تو نبی سے تعلق کا تو تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا تو نماز کا ماحول بناؤ. یہ موم بتیاں جلا دیں گے, چراغا کر دیں گے, باقی سب کچھ کر دیں گے, لیکن نبی کی لائی ہوئی دین زندہ کرنا یہ نہیں کریں گے.
باقی سارے تماشے کریں گے اور بڑے زور و شور سے کریں گے, بڑے زور شور سے. الذین ان مکن اقاموا الصلاۃ, تو بتایا کہ نماز سے تربیت ہوتی ہے, نماز سے تربیت ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا, تو اسلام نے کیا کہا ہے, 8 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالو. 8 سال کی عمر, حالانکہ فرض نہیں ہے, تربیت ہوگی. اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ اور سزا دو, تربیت ہوگی. اب 8 سال کی عمر میں ہم تو کہتے ہیں بچے کی نیند خراب نہ ہو, سوتا رہے, تربیت ہوگی. اچھا, ہم نے تربیت کے اپنے اصول بنا رکھے ہیں, عجیب تماشا ہے. تربیت چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ان اصولوں کی بنیاد پر نہیں, اپنے مزاج سے کرنا چاہتے ہیں. تو شریعت نے جو کہا ہے کہ 8 سال کی عمر بچے کو نماز دیے, بنا کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی, اس کی وجہ کوئی سائنس ہوگی نا, کوئی حکمت ہوگی, کوئی مصلحت ہوگی. جس ذات نے یہ مشینری بنائی ہے, اس ذات نے تربیت کا نظام دیا, تو کوئی بات تو ہوگی, اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ گاڑی کوئی بنائے, بک کوئی اور بنائے گا؟ پھر چلانے والا بک بتائے گا نا کس طریقے سے گاڑی کو چلانا ہے. تو اقام الصلاۃ, اقامت الصلاۃ سے نماز سے تربیت ہوتی ہے. فرمایا ابھی جہاد نہیں, قتال نہیں, اپنی تربیت کرو. کیسے؟ نماز کا اہتمام کرو, اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. اس لیے کہ زکات سے معاشرہ جڑتا ہے, امیر غریب میں آپس میں تعاون پیدا ہوتا ہے, باہمی ایک دوسرے کے خیرخواہ بنتے ہیں اور مال خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے. یہ کرو پہلے. دو چیزیں آدمی کو خراب کرتی ہیں, یا انا خراب کرتی ہے یا مال کی محبت خراب کرتی ہے, یا انا خراب کرتی ہے یا مال کی محبت خراب کرتی ہے. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے یا مال کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں. مال سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا اور اپنی انا سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا, سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے. تو نماز اور زکات, ان دونوں سے, ان دونوں بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے, نجات ملتی ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ, اور جو بھلائی کا عمل بھی تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو دو گے, اس کو اللہ کے پاس پاؤ. سبحان اللہ, یہ حوصلہ دے دیا, شوق دلایا, ترغیب دے دی, دیکھو میاں عمل کرو گے ضائع نہیں ہوگا, بدلہ ملے گا اللہ کے ہاتھ سے. اور کس کا ملے گا؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے یہاں تمہیں انعام ملے گا. یہ انعام کا شوق آدمی کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے, انعام کا شوق آدمی کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے, شوق پیدا کرتا ہے. جزا سزا, جزا سزا, قانون بن جانا کافی نہیں ہوتا, قانون بن جانا کافی نہیں ہوتا, بلکہ قانون کی جزا سزا معاشرے میں ہو تب جرائم رکتے ہیں. جب احکامات کی تعمیل ہوتی کہ نہیں کریں گے تو سزا ہوگی, کریں گے تو انعام ملے گا, جزا ملے گی, انعام ملے گا, تو تب تعمیل آسان ہو جاتی ہے. قانون تو ہمارے ملک میں بہت شاندار بنی ہوئی ہے, لیکن اگر دبئی میں جائیں گے تو قانون پہ عمل بھی دیکھیں گے, کیونکہ پتہ ہے نا قانون شکل پہ سزا بھی ہوگی. تو جس معاشرے میں قانون کی جزا سزا ہوتی ہے, وہاں چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں. جہاں سزائیں ہوتی ہیں, بدلہ انعام ملتا ہے, وہاں قانون پہ عمل ہوتا ہے. تو اللہ کریم بھی یہ اصول بتا رہا ہے, اللہ میاں قرآن میں زندگی کے اصول بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو پھر تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ محنت اور تمہاری یہ کارکردگی ضائع نہیں ہوگی, تمہیں انعام ملے گا, انعام ملے گا, اور یہ انعام بادشاہوں کے بادشاہ کے خزانے سے ملے گا. اس کا تذکرہ فرمایا, ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم, یہود و نصارا اور ان کا تیسرا گروہ تھا مشرکین, ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا. آپس میں اتحاد یہ ہوا کہ یہ برداشت تو تھا
کوئی آدمی یہودی ہو جائے, یہودیوں کو یہ برداشت ہے کوئی آدمی نصرانی ہو جائے, کسی کو یہ بھی برداشت ہے کہ مشرک ہو جائے, لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کوئی مسلمان ہو جائے. یہ آپس میں تینوں ایک تھے, لیکن یہ تینوں ایک کہاں تک تھے؟ مسلمانوں کے مقابلے, ورنہ یہ آپس میں بھی لڑتے تھے. مسلمانوں کے مقابلے میں یہ تینوں ایک تھے اور کہتے تھے جنتی تو ہم ہیں, جنت یا یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا, مسلمانوں کا کیا لینا دینا جنت سے. ٹھیک ہے, تو وہ آپس میں ایک محاذ بنایا ہوا تھا اور فضا ایسی بنائی ہوئی تھی کہ یہ معاشرے کے اندر ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ دیکھو مسلمان بننے کا فائدہ کوئی نہیں, یہودی بن جا کوئی بات نہیں, نصرانی بن جا کوئی بات نہیں, مسلمان نہیں. تو اسی کا تذکرہ فرما, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم, یعنی یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا, یہ محض ان کے آرزو ہے. تلک امان, یہ ان کے آرزو ہے, حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ نا بھائی, کوئی دلیل لے کے آؤ کہ واقعی تمہاری یہ قیامت تک کتاب, کتاب قیامت تک ہے اور تمہارا رسول آخری رسول ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں, یہ شریعت آخری شریعت ہے, کوئی دلیل لے کے آؤ. بلا, قاعدہ یہ ہے, من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو بھائی, ایک وقت تک عیسائی بھی مسلمان تھا, ایک وقت تک یہودی بھی مسلمان تھا. جب وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پہ تھا اور اخلاص سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کر رہا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اخلاص سے ایمان لایا تھا اور تورات پہ صحیح عمل کر رہا تھا, تو جب تک وہ تھے جنتی تھے. لیکن اس کے بعد آخری رسول محمد رسول اللہ ہے, آخری شریعت آپ کی شریعت ہے, آخری کتاب قرآن ہے, اب تو وہی کامیاب ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اس رسول پہ ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے نا, قانون یہ بتا دیے, دیکھیں ذرا, بلا قاعدہ یہ ہے, من اسلم وجهه للہ, جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے, وہو محسن اور نیک عمل کرنے والا ہو, فلہ اجرہ عند ربی, اسے اپنے پروردگار کے پاس اجر ملے گا. نیک عمل کرنے کا معیار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, نیک عمل کرنے کا معیار کیا ہے, دو چیزیں بتائی تھیں, ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسرا پیغمبر کے مطابق, شریعت کے طریقے کے مطابق, سنت کے مطابق. ورنہ ہر آدمی کہے گا میں تو نیک کام کا کام کر رہا ہوں, نماز کا وقت ہے وہ کسی مریض کو دیکھ رہا ہے, یار یہ بھی تو نیک کام ہے نا, نماز کا وقت جا رہا ہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے, یہ بھی تو نیک کام ہے نا, کسی کو تعلیم دینا. پھر ہر آدمی اپنے لحاظ سے نیک کام کرے گا, تو نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا, ورنہ مغرب کی تین کے بجائے چار رکعتیں پڑھ لیں, حالانکہ اس میں ساری نیک کام کیے, لیکن آپ کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہوئی, کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. تو نیک ہر آدمی کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, بس نماز تو نہیں پڑھتا ویسے بڑا نیک ہے. کون سی نیکی ہے اس کے اندر, یہ لڑکا بڑا شریف ہے. اچھا شریف کیا, شریف کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ملک میں شرفا ہیں, شریف کا کوئی معیار بھی تو ہوگا بھائی, شرافت کا کوئی معیار بھی تو ہوگا. تو ہر آدمی نے نیک آدمی کے اپنے پیمانے معیار بنا رکھے کہ جو اس معیار پہ اترے بڑا شریف ہے, بڑا نیک ہے. وہ میں نے عرض کیا نا کہ بےچاری جو دوپٹے والی ہوتی ہے اس مخلوق میں رہے جس جس جسم پہ کپڑا بھی نہیں, دوپٹے والی اپنے آپ کو نیک کہے گی بےچاری, اور اگر وہ اسکارف پہن لے تو ولی اللہ بن جائے گی, اور اگر برقع کر لے اس مخلوق میں وہ تو پیغمبر کہلانے لگ جائے گی. تو ہر آدمی نے اپنے انداز سے نیکی کا معیار بنا رکھا. نیکی کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہو, وہ نیکی ہے اور اس پر عمل کرنے والا نیک ہے اور شریف ہے. تو فرہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ جنت کا عنوان ہے، جنت میں خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. اور جنتی کا دنیا میں اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اسے اس دنیا کے اندر بھی بے خوف زندگی اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اب یہاں وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں، جہاں ان کا آپس میں مفادات ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. عیسائی یہودیوں کے خلاف ہوئی ہے دنیا میں، یہودی عیسائیوں کے خلاف ہوئی ہے اس دنیا میں، لیکن مسلمانوں کے لیے سب متحد. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنا شروع کر دی. حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہودیوں کے مذہب کی بنیاد ہے، پیغمبر ہے، کتاب ہے. عیسائیوں کی مذہب کی بنیاد ہے، پیغمبر ہے، کتاب ہے. لیکن وہ اگر آج ناکام ہیں، آج کا یہودی اور نصرانی، تو اس لیے کہ آج خاتم النبیین آ گئے، آج آخری کتاب آ گئی. ورنہ اپنے اپنے وقت میں اس مذہب پہ عمل کرنا کامیابی تھی، اس مذہب پہ عمل کرنا نجات تھی. تو ایسا کہہ دینا کہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بنیاد تو تھی، لیکن ضد میں آ کر آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے. تو یہ آپس میں اس انداز سے تعصب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں یہ اختلاف کرتے رہے. فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں بھی کر دیا، لیکن دنیا میں ہر شخص کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں ہر شخص کو برہان سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں ہر شخص کو دلائل سمجھ میں نہیں آتے. لیکن کل قیامت میں جو اللہ فیصلہ کریں گے، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج میرے نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. سزا جزا کا جب قانون سامنے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو سمجھ جائے گا یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے. وہاں فیصلہ سزا جزا کے لحاظ سے ہوگا، وہ عملی فیصلہ ہوگا. یہاں دنیا میں اللہ علمی لحاظ سے حق اور باطل کا فیصلہ فرماتے ہیں، دلائل اور معجزات دے کر فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن وہاں عملی سزا اور انعام دے کر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کے گھروں کو خراب کرنا، اللہ کے گھروں کو ویران کرنا، اللہ کے گھروں کو مسمار کرنا، یہ ظالم آدمی ہے، یہ ظالم آدمی. اس زمانے میں تو کرونا نہیں تھا کہ ایسا کبھی حالات آئے نہیں کہ مسلمانوں کے گھر خالی ہو جائیں گے، حرم خالی ہو جائے گا، بازار بھری ہوئے ہوں گے، حرم خالی ہو، گراؤنڈ بھری ہوئی ہوں گے، فٹ بال کے گراؤنڈ، کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے ہوں گے، اللہ کے گھروں میں پابندی ہوگی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں اس کی اور شکلیں تھیں. اسلام عبادت گاہوں کا تحفظ کرتا ہے. اگر کسی یہودی کا، کسی عیسائی کا، کسی ہندو کا، کسی مشرق کا، کسی غیر کا بھی عبادت خانہ ہے، اسلام اس کو ڈھانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے تحفظ کی بات کرتا اور اس کو اس عبادت سے نہیں روکتا. اگر آپ کے ملک میں اقلیت ہیں تو ان اقلیتوں کی عبادت گاہ کی حفاظت مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ان کو عبادت کی اجازت دینا ان کا اقلیتی حق ہے، اسلام اس کا تحفظ کرتا ہے. کوئی بھی کسی طریقے سے اللہ کا نام لے، عبادت خانہ ہے، اس کو مسمار کرنے کی یا اسے ویران کرنے کی یا اس اقلیت کو عبادت کی اجازت نہ دینا, اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام عبادت خانوں کی تحفظ کرتا ہے, اور پھر خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جہاں عبادت ہوتی ہو, جسے ہم مسجد کہتے ہیں, اس کا تو بڑا مقام ہے, اس کا تو اتنا مقام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو زمین پر میرا گھر بنائے گا ہم جنت میں اسے گھر بنائیں گے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر پیسے نہ ہو, فرمایا یہ تو ضروری نہیں کہ بڑی مسجد بنا دے, چھوٹا سا جگہ چھوٹی سی جگہ بھی بنا دے اللہ کا گھر بنا دے, اپنی حیثیت سے بنا دے, اللہ اپنی شان شان اس کا مال بنا دیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کے گھروں کو کون تعمیر کرتے ہیں, کون آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے, اللہ کے گھروں کو بنانا, اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا. اب دو پیسے کیا آ جاتے ہیں, مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی, چھوٹا موٹا عہدہ کیا مل جاتا ہے, بونے قسم کے حکمران کیا بن جاتے ہیں, اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. ورنہ جب مسلمانوں میں مسلمانی کا عروج تھا تو جو حکمران ہوتا تھا وہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے دونوں قسم کے امام تھے, دنیاوی امام بھی تھے, مسجد کے امام بھی تھے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو اجاڑنا یا کچھ ایسے ذرائع استعمال کرنا یا ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اللہ کا گھر بھی آباد ہو جائے اور لوگ اللہ کے گھر میں سکون سے عبادت نہ کر سکیں, ان سب کی مذمت ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام دیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتی ہوئی. ایک بچہ اپنے دوستوں میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اور ایک بچہ استاد کے پاس آتا تو کیسے آتا ہے, مربی کے پاس آتا تو کیسے آتا ہے, اپنے شیخ کے پاس آتا تو کیسے آتا ہے, دنیا بھی لحاظ سے کسی بڑے عہدیدار کی خدمت میں جاتا تو کیسے جاتا ہے. سبحان اللہ, جتنی جتنی شخصیت کا اختیار بڑھتا جاتا ہے, جتنی جتنی شخصیت کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے, اس پہ دربار کے آداب بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے. جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس شخص اللہ کی ذات کی عظمت لے کے آتا ہے, تو پھر اتنا ہی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے تو ادب کی نشان دکھائے, کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو, کبھی ناک زمین پہ رکھی ہوئی ہو, کبھی اس کے سامنے مانگنے کا انداز ہو, کبھی اس کی یاد میں لگا ہوا ہو, یہ اس گھر کے آداب ہیں. اس میں دوڑنا, اس میں لہو لعب کرنا, اس میں شور غل کرنا, اس کو پارکوں کا ماحول دے دینا, یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کی عظمت رہی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وظہرت المساجد, مساجد, ایک وقت آئے گا کہ مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی. اور آپ نے جو کبھی کبھی مسجد میں آئیں, کسی جنازے میں آنا پڑ جائے یا کسی شادی میں آنا پڑے, کیا حال ہوتا ہے مسجد کا, دل اللہ کی عظمت سے خالی, اس لیے ادب بھی نہیں ہوتا. مسلمانوں نے حرمین شریف کا بھی ادب دل سے نکال دیا تو ایسا لگتا ہے اللہ میں ناراضی ہو گئے, کیا حال کرتے ہیں مسلمانوں, تصویر کشی ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے. وہ جو اللہ کے گھر کی عظمت ہے, ادب, احترام, کبھی رکوع میں نظر آئے, کبھی سجدے میں نظر آئے, کبھی قیام میں نظر آئے, کبھی دعاؤں میں نظر آئے, کبھی اس کے ذکر میں نظر آئے, یا خاموش ہو کے اس کی فکر میں بیٹھا ہے محبوب کی, ان آداب سے آج ہمارے مساجد خالی ہوتی چلی جا رہی. تو اس لیے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتی ہوئی. ڈرتی ہوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ اپنے بڑے آدمی کی خدمت میں جاتے ہیں تو عظمت ہوتی ہے نا, ایک ڈر ہوتا ہے چیتے اور شیر کا، اور ایک ڈر ہوتا ہے شفقت اور پیار کا، کہ آپ کا اتنا بڑا محسن ہے کہ آپ کے دل میں اس کا لحاظ بہت ہے، اس کا احترام بہت ہے. تو اللہ کے احسانات کا تصور کر کے، اس کی عظمت لے کر جب بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ خوف اس درجے کا ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، مشرق مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرح بھی تم رخ کرو گے وہی بات. یہودی خیرخواہ بن کے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے، یار ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، تم 16-17 مہینے سے مدینہ میں آئے ہو اور تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک تمہارا رخ کدھر ہو گیا؟ بیت اللہ کی طرف. یہ کیا ہے؟ مشرق کی طرف رخ کرنا ٹھیک ہے، مغرب کی طرف ٹھیک کرنا ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہمیں یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک پروپیگنڈا تھا. تو اللہ نے بتایا مشرق مغرب اللہ کے ہیں، بلکہ شمال جنوب بھی اللہ کے ہیں. مشرق، ہم چونکہ مشرق میں رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، جو مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے، جو شمال کی طرف ہے ان کے لیے قبلہ جنوب کی طرف ہے، جو جنوب کی طرف ہے ان کے لیے شمال کی طرف ہے. تو ساری جہتیں اللہ کی ہیں بھائی، اور اس جہت میں کچھ نہیں رکھا تو اللہ کے حکم میں. یہ تو ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، ایک نظام کے تحت رکھنے کے لیے، ایک اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے کہ سارے مسلمان ایک طرف رخ کریں گے تو ایک اجتماعیت نظر آئے گی، ورنہ ایک صف میں ایک آدمی ادھر کھڑا ہو، ایک ادھر رخ کے کھڑا ہو، ایک ادھر رخ کے کیسا لگے گا؟ بت پرست اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ناجائز ہے، شرک ہے، تم بھی تو بیت اللہ کی پرستش کرتے ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بیت اللہ کی پرستش نہیں کرتے. بیت اللہ تو صرف سجدے کی ایک جہت ہے، اور وہ انتظامی اور اجتماعیت کے لیے، ورنہ اگر نعوذ باللہ کوئی بیت اللہ کو بالکل ڈھا دے اور اس کے پتھر کا ایک نشان بھی باقی نہ رہے تب بھی مسلمان اسی رخ کی طرف نماز کر کے نماز پڑھے، تب بھی مسلمان اسی رخ کی طرف پڑھیں گے، پہاڑوں پہ ہوں تب بھی اسی رخ کی طرف کریں گے، جہازوں پہ ہوں تب بھی اسی رخ کی نماز پڑھیں گے. وہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے سجدے کی. مسجود لہو، جس ذات کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ تو سجدے کی صرف ایک جہت ہے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے انتظامی لحاظ سے یہی وجہ ہے. جب مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے ہیں نا، تو ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس کے پاس کوئی آلات نہیں ہے قبلہ معلوم کرنے کی، وہ اپنی سوچ سے رکھتا ہے قبلہ اس طرف ہوگا، جدھر بھی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی. بعد میں پتہ چلا میاں جدھر منہ کر رہا تھا ادھر تو پشت کرنی تھی، قبلہ تو بالکل دوسری سمت تھا، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. ایسی ایک آدمی ایسی جگہ پر لیٹا ہوا ہے، ایسی سواری پہ، گھوڑے پہ ہے، اونٹ پہ ہے، اور میدان جنگ ہے، رخ نہیں پھیر سکتا، نماز کا وقت ہے، جس طرف رخ کرے گا نماز ہو جائے گی. ہاں گاڑی میں، جہاز میں، اب تو آلات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اپنی طرف سے کوشش کر لے کہ صحیح رخ پہ نماز پڑھے، پھر دائیں بائیں ہوتا رہے نماز ہو جائے گی. مریض ہے، آپ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے، ہلائیں گے تو تکلیف ہوگی، جدھر رخ کر کے نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی. لیکن عام قانون یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے، جتنی گنجائش ہے، جتنی اس کے اندر استعداد ہے. یہ نہیں کہ استعداد بھی اور استعداد کو استعمال نہ کرے، یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو فرمایا وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب سب اللہ کی ہیں، لہذا جس طرح بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسط والے، بڑے علم والے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. یہ اولاد کے سلسلے میں ان تینوں کا اتحاد تھا،
سب کا مشترکہ موقف تھا. یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہیں, مشرک بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کی اولاد ہیں, مشرک کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹی. تو اس موقف میں یہ سب مشترک ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں. دیکھو بھائی دو باتیں, اولاد ہونا اگر اس جنس سے ہو جائے, اگر ایک جنس ہے اور اس کے گھر میں دوسری جنس پیدا, عیب ہے کہ نہیں؟ انسان ہے, انسان ناطق ہے, اور اس کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے انسان ناہک, کوئی ہانکنے والا اولاد پیدا ہو جائے کسی اور جن سے پیدا, کتنا بڑا عیب ہے, کتنا بڑا عیب ہے. ہاں تو بتاؤ یہ جو جنس پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کی جن سے یا غیر سے؟ اگر جن سے نہیں اور اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کے لیے کتنا عیب ہے یہ. انسانوں کے ہاں کوئی اور جنس میں پیدا ہو جائے تو کتنی بڑا عیب ہوتا ہے. انسانوں کے ہاں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے, بطخ کا بچہ ہو جائے, کتنا بڑا عیب ہے. تو اللہ کی ذات میں, اللہ کا ایک ذات ہے, اس کی جنس, اس کی ذات میں کوئی اور جنس کی اولاد ہو جائے کتنا بڑا عیب ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی, اور گالی کیا دی ہے کہ اس نے میری طرف اولاد کی نسبت کی, اولاد کی نسبت کی. جب اس بر صغیر کے اندر انگریز آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک پادریوں کا بھی لشکر لے کے آیا تاکہ اس بر صغیر کے لوگوں کا ذہن بدلا جائے. تو ایک آدمی دہلی کے اندر ایک پادری کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا, تو ایک مسلمان کا بالکل جاہل سا آدمی جو بھٹی لگا کر دانے بھونا کرتا تھا وہ بھی اس کی تقریر سن رہا تھا. دوران تقریر اس نے اس پادری سے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے یا اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹا اور کوئی نہیں. اچھا ایک ہی بیٹا اور بیٹے ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کہا اور بیٹے ہو بھی نہیں سکتے. تو اس آدمی نے کہا تمہارا خدا بھی عجیب ہے, میری شادی ہوئی ہے, میری اتنے سال ہوئی ہیں, میری ایک بیوی ہے, میرے 12 بچے ہیں, اور تمہارے خدا کا ایک ہی بیٹا ہے. یعنی اگر بیٹا ہونا کمال ہوتا تو پھر اللہ بھی اس میں اتنا کمال کا ہوتا کہ کوئی اور اس کا مقابلہ بھی نہ کرتا. کوئی اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکتا نا. تو اگر عیب ہے تو اللہ اس عیب سے پاک ہے, اور اگر کمال ہے تو کمال تو پھر بھی نہیں, ایک ہے اور ایک کے علاوہ ہوگا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ بھی عیب ہے. سبحان اللہ, ان عیبوں سے پاک. سبحان اللہ, ان عیبوں سے پاک. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اسی کا ذکر فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحان. اب دیکھو نا اتنی موٹی بات بھی ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اور کہتے ہیں ہم چاند میں پہنچ گئے اور سیاروں میں پہنچ گئے اور کہاں پہنچ گئے اور ہم نے یہ ریسرچ کر لی اور یہ تحقیق کر لی. ہاں تو میرے عزیزو ایمان اور اللہ کی معرفت یہ اللہ کا فضل ہے, اس اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ ہماری عقل ٹھکانے لگ گئی, ہماری سمجھ بوجھ میں اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. ہاں اس کی مہربانی ہے, ورنہ تو پیشائے کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں, گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں, اتنے احمق ہیں. اور اللہ کی ذات میں اتنی گستاخی, اتنی بے ادبی. بتاؤ نا کسی انسان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے بلی کا, کتنا بڑا عیب ہے کہ دوسری جنس کا پیدا ہو گیا. کسی انسان کے گھر میں ہاتھی کا بچہ پیدا ہو, کتنا بڑا عیب ہے. تو اللہ کی ذات میں کسی اور جنس کا بچہ پیدا ہو جانا کتنی بڑی غلط گستاخی کی نسبت ہے اللہ کی طرف, کتنی بے ادبی ہے. تو اتنی موٹی بات بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی, اور ایسی بدتمیز, اتنی بڑی گالی اللہ کی ذات میں, اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی ذات. سبحانہ اللہ پاک ہے,
بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, کل لہ قانتون, سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور زمین و آسمان کا وہ اکیلا ہی مالک اور بادشاہ ہے, اور ساری اس کی مخلوق ہیں, یہ ساری کی ساری اس کی مخلوق ہیں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے, اور ہمیشہ ہمیں ایمان کی حقانیت پر اور اسلام کی سچائی پر 100% یقین نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. کوئی سوال؟ نہیں نہیں ان کے لیے, سب کے لیے. اللہ کے گھر میں آنے والوں کا آداب یہ ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے, لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. ایسے ہی بالکل غلط, بالکل غلط. جی دیکھو, دو قسم کے غم ہوتے ہیں. ایک غم ہوتا ہے غم بچہ کا انتقال ہو گیا, غم تو ہوتا ہے نا, سانپ آ گیا خوف تو ہوا. ایک ہے طبیعی غم, طبیعی خوف, یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ دیکھا ایک دم پیچھے کا ڈر کے, ٹھیک ہے نا, یہ خوف. یا ایک غم ہوتا ہے بچے کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, غم ہوا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس خوف اور غم کو, غم والی زندگی, خوف والی زندگی, بس اوقات آدمی خوف ہوتا ہے ایک انجانا سا خوف, بلا وجہ کا خوف, چیزوں کے چھوٹ جانے کا خوف, چیزوں کے نکل جانے کا خوف, نعمتوں کے چھن جانے کا خوف, یہ نہیں ہوتا. ایسی غم ہے یہ کیوں چیز چلی گئی, یہ نہیں جانی چاہیے, اس غم میں ڈپریشن میں چلا گیا, یہ نہیں ہوتا. یہ اچھی خوبی نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان وقتی طور پہ جدائی پہ غم کھاتا ہے, لیکن پھر کہتا ہے یار بڑی اچھی جگہ پر گیا, اورنگی ٹاؤن میں رہتا تھا, ڈیفینس میں چلا گیا تھا, مزے ہو گئے نا اس کے. تو اس کا خوف اطمینان سے بدل, اس کا غم اطمینان سے بدل جاتا ہے, اس کا غم صبر سے بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ, وقتی طور پہ تو ہوتا ہے, جدائی پر کسی چیز کو دیکھا پچھڑ گیا ایک دم, اچانک آپ گھر میں کوئی آدمی آج آپ ڈر جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہیں ہے, سب کو پورا نہیں مارا, اس وقت کے لوگوں کو مارا, یہ نہیں کہ دوبارہ وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. اس وقت کے لوگوں کو, جسے قوم سمود تھی, قوم عاد تھی, وہ سارے یہودی تھے نا, اس وقت کے, جو اس وقت کے پیغمبر کا انکار کیا. اس وقت تو یہود و نصارہ ہماری امت, ہمارے نبی کی امت ہی ہے, فرق یہ کہ کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے, ٹھیک ہے نا. آئے گا نا آگے انشاءاللہ, آئے گا آئے گا, قرآن کی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ, تاکہ آپ کو انتظار رہے. جی سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. سفر صحیح رہا ماشاءاللہ.